نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد واصحابه وبارك وسلم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، اياما معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث. وقال تعالى: ان الله تعالى يقول: الصوم لي وانا اجزي به، او كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمد للہ، رمضان شریف کی آمد آمد ہے، اور رمضان شریف کا مقصد ہے تقوی، اللہ تعالی کی محبت میں اپنے نفس پر اللہ تعالی کی محبت کی ضرب لگا کر اور چرت لگا کر بندہ مالک کا، اپنے مولا کا وفادار بندہ بن جائے، اور بے وفائی، کمینے پن، بے شرمی، بے غیرتی اور بے حیائی کے کاموں سے باز آ جائے. یہ حاصل تقوی ہے کہ بے شرمی، کمینے پن، بے غیرتی کے کاموں سے باز آ جائے اور اللہ تعالیٰ کا با وفا بندہ بن جائے، فرما بردار بن جائے. یہ حاصل تقوی ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ جن شکلوں کو دیکھتا ہے، جن حسینوں کو دیکھ رہا ہے، اور ان سے حرام لذت نفس کی بات مان کر اللہ تعالی کی بات کو نہ مان کر جن حرام لذتوں سے اپنے نفس کو لذت دے رہا ہے اور مزہ حرام ہے کھا ہے، پھر ایک دن انہی شکلوں سے فرار اختیار کرے گا، بھاگے گا. کیونکہ جب وہی لڑکا جو آج بہت حسین، جوان، خوبصورت، حسن کا بادشاہ معلوم ہو رہا ہے، لیکن وہی لڑکا جب اس کا حسن بگڑے گا اور اس کی مونچھیں اور داڑھی نکل آئے گی، اس کے حسن کا نقشہ بلکہ حسن کی حکومت کا تختہ اڑ جائے گا. عجیب بات یہ ہے کہ جو حکومتوں کا تختہ ہے وہ دوسری طاقت اڑتی ہے، دوسرا شخص اڑتا ہے، اور حسن کا تختہ اس کی اپنی، وہ خود رٹ دیتا ہے. کیا عجیب بات ہے. دیکھیے، حکومت کا تختہ تو دوسرا شخص یا دوسری طاقت رٹتی ہے، لیکن حسن کی جو حکومت اپنے جو حسین بنا ہوا ہے، تو اس کے اپنے آغا، اس کے اپنے حسن کی نزاکتیں، اس کے اپنے حسن کی نزاکتیں اس کے حسن کی حکومت کا تختہ رٹ دیتی ہے. دیکھ رہے ہو, سن رہے ہو مضمون, سمجھ رہے ہو مضمون؟ یعنی حکومت کا تختہ تو دوسری طاقت اور دوسرا کوئی شخص وہ لڑتا ہے, اور حسن کی حکومت کا تختہ اس کے اپنا حسن اور اس کے اپنے حسن کی نزاکتیں, اس کے اپنے اعضاء وہ خود اس کے حسن کی حکومت کا تختہ پلٹ دیتے, الٹ دیتے. اب وہ مونچھیں نکل آئیں, وہی لڑکے کے داڑھی مونچھ آ گئی, بتائیے اب اس کو دیکھ کر کوئی پاگل بنے گا جس کی بڑی بڑی مونچھیں ہو اور داڑھی نکل آئے, سینے پر بال, گردن پر بال, کمر پر بال, اب اس کو کوئی دیکھے گا؟ اب کس نے بے وفائی کی, کس نے تختہ الٹا؟ کسی اور نے, ارے خود اس کا اپنا حسن اس سے بے وفا ہو گیا. اور حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے تو دوسرا آتا ہے, کوئی دوسرا شخص ہوتا ہے, کوئی حکومت ہوتی ہے, کوئی طاقت ہوتی ہے, لیکن حسن کی حکومت کا تختہ خود اس کا اپنے نزاکت الٹ دیتی ہے. اب مونچھیں نکل آئی لڑکے کی بڑی بڑی, یہ بڑی بڑی مونچھیں کہ ہوٹ چھپ گئے, گال سے سارے بال سے سارے گال چھپ گئے, اب اس کے گال چوسنے کا کسی کا جی نہیں چاہ رہا, کیوں؟ کیونکہ بالوں میں گالوں میں بال ہیں, اب اس کے گال پر بال ہیں. اب اگر اندھیرے میں اس کے گال کو چوسنے کی کوشش کرتا ہے تو منہ میں بال آتے ہیں, سارا مزہ کرکرا ہو گیا, مزہ خراب ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہونٹوں کا چمہ لینا چاہتا ہے اور ہونٹوں میں مونچھیں چھپ گئی, اب سارا مزہ خراب. اور پھر وہی عورت, وہی لڑکی, وہی عورت, وہی لڑکی جو 16 سال کی حق کی معلوم ہو رہی ہے, کیا زبردست ہے میرے مرشد. کیا فرماتے ہیں دیکھو, اللہ والوں کی باتیں, میرے شیخ, میرے پیارے مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب دعوۃ برکاتہم, میرے دوستو, یہ مرشدین, یہ اللہ والے, یہ وہ بندے جو غیر اللہ میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو غیر اللہ کی گندگیوں سے نکال کر ان کو مولا کا قرب عطا کرتے ہیں اور مولا کے قرب کی باتیں سکھاتے ہیں. اگر وہ اپنے بیانوں میں حسن کی کچھ نزاکتیں پیش کرتے ہیں, کچھ مزہ دیتے ہیں, تو وہ کیا ہے, اصل میں مزہ دے کر ان کو کھینچ لیتے ہیں, کہتے دیکھو یہ مزہ ہم بھی سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آدمی سمجھتا ہے کہ ملا کو کیا پتا کہ ہمیں رومانٹک دنیا سے پالا پڑا ہے, ملا کیا جانے, اس کو کیا پتا مسجد میں ہے, اس کو کیا پتا عورتوں سے کتنا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. جب کوئی حسین شکل سامنے آتی ہے اور کوئی لڑکا سامنے آتا ہے تو ہمارے دل پر کیا گزرتی ہے, مولوی صاحب کو کیا پتا, ان کو کیا خبر ہے. تو یہ جو حسن کا مزہ ہم دیتے ہیں, اس سے پتا چلے ملا بھی جانتا ہے, وہ سمجھتا ہے حسن کی نزاکتوں کو, حسن کی باریکیوں کو وہ بھی سمجھتا ہے, وہ ہجڑا نہیں ہوتا, وہ بھی طاقتیں رکھتا ہے اور وہ بھی جذبات رکھتا ہے, اس کا بھی جی چاہتا ہے حسینوں کو دیکھنے کو, یہ اس لیے بتا دیتے ہیں. تو میرے شیخ اب کیا فرماتے ہیں, دیکھو اب اصلاح کے لیے کیسی پیاری بات فرمائی کہ اس کا چہرہ اگرچہ نمکدار ہے, کیا کہتے ہیں, کیا نمکین ہے, اس کا چہرہ اگرچہ نمکدار ہے اور جسم اس کا اگرچہ چمکدار ہے. دیکھو پتا چل رہا ہے نا ملا کیسا رومانٹک جانتا ہے, اس کا چہرہ اگرچہ نمکدار ہے اور جسم اس کا اگرچہ چمکدار ہے, میر بے شک وہ گلزار ہے, پھول جیسا بدن ہے, پھول فام ہے, یعنی پھول جیسا بدن, میر بے شک وہ گلزار ہے, میر بے شک بظاہر وہ گلزار ہے. اب اور حقیقت کیا ہے, لیکن اندر غلاظت کی بھرمار ہے. اندر بھی تو دیکھو کیا ہے بھائی, آپ ایک آدمی ایک برتن میں پخانا ڈال کر اور اس پر چاندی کا ورق لگا دیا, چاندی کا ورق سمجھتے ہیں نا, مٹھائیوں کے اوپر لگا ہوتا ہے نا چاندی کا ورق, اب وہ پخانے کے اوپر چاندی کا ورق لگا کر لے آئے, آپ اس کو دیکھیں گے کیا زبردست. بس میرے دوستو, یہ جتنے لونڈے ہیں, یہ جتنی عورتیں ہیں, جتنے لڑکے ہیں, اندر کیا ہے ان کے, کیا ان کے اندر خوشبوئیں بھری ہوئی ہیں, ان کی حقیقت کیا ہے بھائی, بتاؤ سچ بولو کہ نہیں, ان کے اندر خوشبوئیں بھری ہوئی ہیں, وہی پیشاب, وہی پیخانہ, گندی ہوائیں. اگر بتاؤ ہوا کھول دے, گندی گندی ہوا زور سے کھول دے, ایٹم بم کی آواز مارے, ایٹم بم کی آواز ہوتی ہے بم کا دھماکہ دھڑک کس کے, اور بدبودار ہوا, بتائیے پیار کرو گے اس کو, کہو گے ہاں ہاں پھول کی خوشبو ہے, بھاگے گا اس کی بدبو سے سارا عشق سارا حسن کا نشہ اترے گا کہ نہیں اترے گا؟ ایسے گندے ہیں بسائیں تو بے شک یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت یہ بتا دی. دیکھو بظاہر تو بڑا اچھا ہے, اب آپ یہ تو اس منافقہ کسی کو تو کہتے ہیں چہرے سے جی 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 بہت اچھا, لیکن اندر جانتا یہ دشمن ہے, تو آپ اس سے ہوشیار رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ تو جو عورتیں اور جو لڑکے ہمارے ایمان کو ڈاکہ ڈالنے والے ہیں ان سے ہمیں ہوشیار نہیں ہونا چاہیے یا ان کو دیکھ کے ہاں ہاں مزے لینے چاہیے؟ ہوشیار ہونا چاہیے کہ ایمان کے ڈاکو ہیں, یہ ہمارا ایمان کو چھین کر لے جائیں گے, یہ ہمارا ایمان کو لینے کے لیے آئے, ایمان پر حملہ کرنے کے لیے. ان سے ہوشیار ہو جائے, کیا ہوشیار ہو جائے, اپنی نظر بچا لے, اپنی نظر کو نیچی کر لے, مت ان آنکھوں کو. بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں ہمیں رستہ دیکھنے کے لیے دیے, آنکھیں ہمیں آسمان اور زمین دیکھنے کے لیے دیے, ماں باپ کو دیکھنے کے لیے دیے, قرآن مجید کو دیکھنے کے لیے دیے اور اللہ والوں کو دیکھنے کے لیے دیے. ان حسینوں کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو آنکھوں نہیں عطا فرمائی ہے. یہ آنکھوں کا غلط استعمال ہے, جو ہم آنکھوں کو استعمال کر رہے ہیں یہ آنکھوں کا استعمال نہیں ہے. لہٰذا دیکھ لیجیے جب ہم ان آنکھوں سے کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھتے ہیں تو کیا ہمیں سکون ملتا ہے؟ بتاؤ بھائی سکون ملتا ہے؟ پریشانی آئے نا, کیوں؟ وجہ یہ ہے بھائی جناب. وعلیکم السلام. قاعدہ یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کو صحیح جگہ میں استعمال کرتا ہے, صحیح جگہ استعمال کرتا ہے تو اس کے استعمال سے, صحیح استعمال سے اس کو راحت ملتی ہے اور غلط استعمال سے اسے تکلیف ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا, ہر چیز کے صحیح استعمال سے راحت ملے گی, غلط استعمال سے تکلیف ہوگی. اب دیکھیے پانی پیا ہے, ادھر ہمارے حلق میں دو نالیاں ہیں, ایک تو سانس کی نالی ہے یا غذا کی نالی ہے. اب غذا کی نالی میں کھانا اور پانی جائے ہمیں کتنا سکون ملتا ہے, اور وہی کھانا اور پانی سانس کی نالی میں چلے جائے فوراً کھانسی شروع ہو جاتی ہے. تو پتہ چلا غلط استعمال سے ہم پریشان ہوتے ہیں. لہذا ان آنکھوں کو جب ہم غلط استعمال کرتے ہیں میرے دوستو ہمیں چین سکون نہیں ملتا. آج تک کوئی آدمی ایسا نہیں ملا کہ جو یہ کہتا ہو کہ حسینوں کو دیکھنے سے ہمیں بڑا مزہ آتا ہے. ہاں مزہ تو آتا ہے لیکن ایسا مزہ تھوڑی دیر کا مزہ, اس کے بعد پریشانی بے چینیاں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے جوتے دل پر برس رہے ہوتے ہیں. دیکھو تھوڑا سا آپ پیچھے ہو جاؤ, ادھر آؤ پیچھے ہو جاؤ, ادھر آؤ آپ, تو آئیے جناب ادھر آ جائیے, تھوڑا سا پیچھے جگہ بنا دوں. بڑے میاں ان کو جانتے ہیں آپ؟ ہاں کچھ جان پہچان ہے, کچھ رشتے داری بھی ہے؟ آپ بھی ادھر آ جائیے, ادھر ان کے لیے بھی جگہ بنا دوں, اور درانی صاحب تھوڑا اور آگے ہو جائیے. یہ آج آپ نے بڑا کمال کیا بھائی, ماشاء اللہ بہت اچھا کیا. اللہ کرے پینل دیر بھی بہت اچھا کیا, بہت اچھا ہوا. تو میرے دوستو اب اس تھوڑا سا ادھر ہو جائے, وہ بےچارا سوزوکی گاڑی, یہ سوزوکی گاڑی ہے اور یہ ڈمپر ہے, دیکھو نا یہ سوزوکی ہے اور یہ ڈمپر ہے کہ نہیں ہے؟ اب ڈمپر سوزوکی کو بھی سائڈ نہیں دے رہا, دبا رہا ہے ماشاء اللہ. تو میرے دوستو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی جو حکومت ہے اس کا تختہ کون الٹتا ہے؟ کوئی دوسرا شخص, کوئی دوسری حکومت, کوئی دوسری طاقت. یہ مضمون میں نے پیش کیا تھا, ادھر ہی بیٹھ جاؤ, ادھر آ جاؤ, ادھر اب یہاں سے میں آپ کو صحیح نظر آ رہا ہوں نا, اور آپ بھی مجھے صحیح نظر آ رہے ہیں. تو حکومت کا تختہ کوئی دوسری طاقت, کوئی دوسرا شخص, کوئی دوسری حکومت الٹتی ہے, لیکن یہ جو حسینوں کا حسن کا تختہ ہوتا ہے, حسینوں کے حسن کی حکومت کا جو تختہ ہے وہ کوئی دوسرا نہیں الٹتا, بلکہ اس کے اپنے حسن کی نزاکتیں اور اس کے اپنے حسن کے آدھے الٹ دیتے, شکل بگڑ جاتی ہے. وہی آنکھیں جن سے عاشق دیکھ کر کہتا ہے شربت روح افزا کا پکڑا ہے, انہی آنکھوں سے کیچڑ بہنے لگتا ہے. وہی گال جو ٹماٹر جیسے معلوم ہوتے ہیں اب وہی گالوں پر چھریاں پڑی ہوئی ہے. وہی ہونٹ جو پنکھڑی گلاب کی لگ رہی ہے اسی ہونٹوں پر بڑی بڑی مونچھیں نکل آئی. لو جی حسن کی حکومت کہاں گئی؟ سارا تختہ الٹا کہ نہیں الٹا؟ وہ کالے بال کہتے کیا گھنگریالے بال کالے بال مشک بار. اب وہی کالے بال سفید ہو گئے, نتیجہ کیا ہوا؟ حسن کی حکومت پلٹ گئی. اور اچھا بتائیے, جب حسن کی حکومت کا تختہ الٹ جائے گا پھر کوئی اس کو دیکھے گا؟ ارے اس وقت تو کافر بھی نہیں دیکھتا, ہندو کافر یہودی وہ بھی نہیں دیکھتا, بڈھے کو بڈھی کو وہ بھی نہیں پوچھتا. کیوں؟ اس کو بولے نا دیکھو, وہ کہتا دیکھا نہیں جاتا. وہ کہے گا اچھا کس کا لگتی, دیکھو اب دیکھو اس کو. تو کہہ رہا دیکھ تو رہا ہوں مگر دیکھا نہیں جاتا, دیکھ تو رہا ہوں مگر دیکھا نہیں جاتا. زبردستی ہے. اب وہ مسکراہٹ نہیں ہے دیکھنے میں, وہ شوق نہیں ہے, وہ بےتابیاں نہیں ہے, وہ بے چینیاں نہیں ہے کہ جس کے پہلے پیچھے پاگل ہو رہے تھے. اور اگر میرے دوستو یہ اللہ تعالی کی محبت میں اللہ تعالی کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اگر یہ حسن سے نظر بچا لے, کس کے لیے؟ اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کے لیے, جوتے کھانے کے لیے نہیں, جوتے سے بچنے کے لیے نہیں. کیونکہ کسی نے جوتا مقرر کر دیا کہ اگر تو نے اس حسین کو دیکھا تیری کھوپڑی پر جوتا ماروں گا, تو یہ کیا ہوا؟ یہ تو جوتے کا بندہ ہوا نا, جوتے کا بندہ نہیں. ہم دنیا میں جوتے کا بندہ اور مخلوق کا بندہ بننے کے لیے نہیں آئے, ہم اللہ کا بندہ بننے کے لیے آئے. ہماری بندگی کا کمال یہ ہے, ہماری عبدیت کی انتہا یہ ہے کہ ہم اپنے مالک اور اپنے پالنے والے کے وفادار بندے بن جائیں. یہ ہماری عبدیت کی انتہا ہے میرے دوستو. اور کمال عبدیت کمال بندگی ہے کہ ہم اپنے مالک اور پالنے والے کو راضی اور خوش کریں. کہ جناب یہ کوئی مشکل بات ہے؟ یہ کمال عبدیت کمال بندگی ہے کہ ہمارا مالک اور ہمارے پالنے والا ہم سے خوش ہو جائے, ہم اس کی خوشی کے اعمال کریں. اور اس کی خوشی کیا ہے؟ میاں بٹن بند کر لو, ایسے بٹن مت کھولا کرو. ہم اس کے بندے بن جائیں. لہذا ان حسینوں کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے, نہ ہم بھی خوش. ہم تو سمجھتے ہیں ہم بہت خوش ہوں گے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں بڑا مزہ آئے گا, ہم بڑے خوش ہوں گے. لیکن حقیقت اس کے خلاف ہے, مشاہدہ اس کے خلاف ہے کہ ہماری پریشانیوں میں بے چینیوں میں اضافہ ہو رہا ہے, پریشان خوش نہیں ہے. لہذا اب جب وہ بڈھا ہوا معشوق اور معشوقہ بڈھی ہوئی, معشوق اور معشوقہ بڈھا اینڈ بڈھی ہو گئے, اب اس کے بعد کافر یہودی بھی نہیں دیکھتا. یہ فرار اس نے اختیار کیا, لیکن اس فرار کا نام ہے فرار تبعی. اپنی طبیعت اب طبیعت نہیں جاری دیکھنے کو. اور فرار شرعی کیا ہے؟ فرار شرعی یہ ہے کہ میں بھی جوان, عشق بھی جوان اور حسن بھی جوان, تقاضے جوان ہیں, طاقت ہے گناہ کرنے کی, گناہ کرنے کی طاقت ہے. ادھر حسن مفت میں ہے, حسین بھی اپنے کو مفت میں پیش کر رہا ہے, لیکن حسن کو بھاگتا ہے اور کہتا ہے نہیں تیرا حسن مفت کا ہے لیکن میرا ایمان مفت کا نہیں ہے. اس فرار کا نام کیا ہے؟ فرار شرعی. اور یہ وہ فرار ہے جو اللہ تعالی کو پسند ہے, یہ وہ فرار ہے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ فرار ہے میرے دوستو. اور اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں یہی حکم ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, تم بھاگو اللہ تعالیٰ کی خواہش طرف بھاگو. فَفِرُّوا عَمَّا سِوَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ, غیر اللہ سے بھاگو اور اپنے مولا کی طرف بھاگو. اور جب تم غیر اللہ سے بھاگو گے تمہارا قلب غیر اللہ سے خالی ہو جائے گا, تو تمہارے کلمے کی ابتدا ہو جائے گی جس کو تم صبح شام پڑھتے ہو کہ لا الہ کہ اللہ کہ اللہ لا الہ. ہمارا کوئی معبود نہیں ہے, ہمارا کوئی محبوب نہیں ہے, ہمارا کوئی مقصود نہیں ہے, کوئی موجود نہیں ہے, لا الہ کوئی نہیں ہے ہمارا, الا اللہ سوائے اللہ کے ہمارا کوئی محبوب نہیں ہے. اب ہم نے کیا کیا؟ لا الہ کیا, غیر اللہ کو دل سے نکالا, غیر اللہ کو لا الہ سے غیر اللہ کو دل سے نکالا. یہ ہمارے ذمہ ہے اس کا انعام کیا ملے گا؟ اللہ. ہمارا قلب اللہ کی تجلیات اور اللہ تعالیٰ کے نور سے بھر جائے گا. میرے دوستوں, میرے شیخ اور مرشد اور جملہ علی اللہ فرماتے ہیں کہ تم قلب سے کسی اللہ والے سے اپنے قلب میں جو غیر اللہ ہے اس کو نکلواؤ, پھر ایک اللہ کا نام لو, زیادہ نہیں, ایک مطلب اللہ کا نام لو, تو زمین سے لے کر آسمان تک تم کو نور ہی نور معلوم ہوگا. آج نماز پڑھ رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, لمبی لمبی عبادتیں ہیں, لیکن کیوں ہمیں اللہ کا نور نہیں معلوم ہو رہا؟ کیوں؟ گندگیوں میں ملوث ہے. قلب کو تو, برتن کو تو گندا کیا ہوا ہے. گندا برتن لے کر دودھ والے کے پاس گئے کہ اس میں دودھ دے دو بھائی, تو کیا دودھ تو آئے گا, دودھ تو مل جائے گا, لیکن گھر آ کر کہے گا کہ بڑا بدبودار دودھ ہے یہ. ارے بدبودار دودھ اس سے کہ چوہے کی مینگڑی ہے اس میں, بلی کا پخانہ لگا ہوا ہے. تو آج ہمیں ذکر میں, عبادت میں, روزے میں لذت نہیں مل رہی, مزہ نہیں مل رہا. وہ چیز جو صحابہ اولیاء اللہ کو حاصل, جن کے واقعات پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, سناتے ہیں, فضائل اعمال روزانہ, لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے قلب کو گندا کیا ہوا ہے, ہمارے دل کا برتن گندا ہے. اس برتن کو تو صاف کرے, لا الہ سے لا الہ کی ضرب لگائے. میرے مرشد فرماتے ہیں لا الہ ہے مقدم کلمہ ہے توحید میں. ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں مل جائے. ارے لا الہ تو کرو پہلے بھائی, کلمے میں کیا ہے؟ لا الہ پہلے ہے نا, اللہ تو بعد میں. ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں مل جائے, بعد میں کریں گے. کیوں بھائی؟ جہاں جھاڑی لگی ہوئی ہو, جہاں جھاڑی لگی ہو وہاں کوئی گلاب کا پودا لگاتا ہے؟ پہلے کیا کرتا ہے, جھاڑی کو نکالتا ہے, پھر گلاب کا پودا لگاتا ہے. ارے میاں گندم تو کتنے لوگ ہیں جو گندم کا کام کرتے ہیں اپنے کھیتوں میں, گاؤں میں, تو گندم لگانے سے پہلے ہل چلاتا ہے کہ نہیں چلاتا؟ وہ ہل کیوں چلاتا ہے؟ تمام زمین سے جو دوسری چیزیں ہو, زمین کو نرم کرتا ہے, دوسری جو چیزیں کاٹے وانٹے اس کو نکالتا ہے, پھر گندم لگاتا ہے میرے دوستو. لہذا عبادت تو کرے, لیکن میرے دوستو قلب کو غیر اللہ سے پاک کرنے کا اہتمام کرے. پھر دیکھیں ایک نماز کی لذت کیا چیز ہوتی ہے, پھر دیکھیں ذکر اور تلاوت میں لذت کیا ہے, پھر روزے کا مزہ کیا ہے, تب مزہ ملے گا. لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں. غیر حق جب جائے ہے, غیر حق جب جائے ہے, اب دل سے غیر حق کو نکالے, چوتے, اور یہ ایسا نہیں نکلے گا بھائی. گھر میں کوئی غنڈا گھس جائے, اسے کہیں گے ارے جناب یہ شربت کیجیے, تشریف لے جائیے, ایسے کہیں گے؟ نکل بے غیرت کمیاں, ایک سے تیری چھپڑ لگا کے نکال دیں گے, شربت پلا کے نکالا جاتا ہے. لاتا ہے غیر اللہ کو ایسے نہیں نکلے گا. ڈنڈا اٹھاؤ, اللہ کے حکم کے تلوار سے غیر اللہ کی گردنیں اڑاؤ, تمام خواہشات کو مارو, یہ ایسے نہیں جائے گا. ہمت سے کام لو, بزدلی سے نہیں جاتا یہ. جیسے اپنے گھر سے کہہ دے کہ جی نکلے تشریف لے جائیے, اب ہمارے گھر میں غنڈا گھسے گا تو اس کو رس ملائی کھلا کے نکلوائیں گے. لو جی رس ملائی کھاؤ, تشریف لے جاؤ. وہ تو کہے گا مزے کی جگہ یہی بیٹھو. ڈنڈا اٹھا کے ٹھکائی لگاتا ہے, اور اگر خود نہیں نکلتا, خود نہیں نکلتا تو رابطہ کرتا ہے تھانے میں کہ یہ غنڈا گھسایا. تو اگر خود نہیں نکلتا, اللہ والوں سے رابطہ کرے. جو آخرت کی, جو آخرت کے میرے دوستو آخرت کی ترقی کے معاون ہیں, یہ اللہ والے علماء ربانیین, یہ آخرت کی ترقی کے معاون ہیں. یہ ہمیں ہماری آخرت بنانے کے لیے جو چیز مفید ہے, جو مشورے مفید ہے, یہ اس کے لیے ہے میرے دوستو. پھر وہ سکھائیں گے, دیکھو ایسے نکالو, یہ ایسے نہیں نکلیں گے, تم ذرا ڈنڈے لگاؤ, جوتے لگاؤ, طریقے ہیں اس کے. وہ سکھائیں گے کہ جی دل میں غیر اللہ گھسا ہوا ہے, جی بھائی ایک عورت ہے, اب دیکھیے اب وہ شکل دل میں بسی ہے, کہیں گے ایسا نہیں نکلے گی. تصور کرو وہ بڈھی ہوگی, اس کی آنکھیں کیچڑ بہ رہا ہے, چہرہ دانت باہر آ گئے, چہرہ اندر کو پچک گیا, چہرے پہ جھلیاں پڑی ہوئی ہے, گردن ہل رہی ہے, مراقبہ سکھائیں گے. پھر دیکھو کمر جھکی ہوئی ہے, پھر دیکھو کیسے نہیں نکلتی. وہ سیکھے تو, یہ سب علاج ہے, تدبیر ہے میرے دوستوں. صحبتوں میں بیٹھے, اندھیروں میں ہم بیٹھتے ہیں بھائی, نورانی مجلسوں میں کیوں نہیں بیٹھتا؟ تو رمضان شریف کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اور یہی تقویٰ ہے کہ غیر اللہ کو قلب سے نکالے, تمام غیر اللہ ظاہراً باطناً, اور ان حسینوں سے فرار اختیار کرے. عیناً یعنی نظر سے بھی نہ دیکھے, قلباً دل میں بھی خیالات نہ پکائے. بعض نظر کو چاہ رہے تھے, کہتے دل میں ذرا مزہ لے لے پرانی معشوقہ کا, اور جسم کو بھی ان سے قریب نہ رکھے. بتاؤ اگر کوئی بلی چوہوں کے قریب رہے گی اور بلی نے توبہ کر لی اب میں چوہے نہیں کھاؤں گی, جب بلی چوہوں کے قریب رہے گی اس کی توبہ ٹوٹے گی کہ نہیں ٹوٹے گی؟ وہی مزدور سمجھ آ رہا ہے نا, اب ہر وقت بلی نے توبہ کی اللہ رمضان شریف آ رہا ہے میری توبہ میرے باپ میرے خاندان کی توبہ, بھائی بٹن بند کر لو, گرمی تو لگتی ہے لیکن بٹن بند کر لو, اچھا ہے نا؟ دین کی بات ادب سے سنیں, یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے, اچھا معلوم ہوتا ہے نا ادب. دیکھو اللہ تعالیٰ کے دربار ہے یہاں, تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہم بیٹھے ہوئے. تو اب وہ بلی اب رمضان شریف سے توبہ کی اللہ اب میں چوہے نہیں کھاؤں گی, لیکن چوہوں کے بلک کے قریب رہتی ہے تو کب تک اس کی توبہ سلامت رہے گی؟ ایک دن چھپٹا مار کے چوہے پہ چڑھ جائے گی. لہذا جو لوگ غیر اللہ کے قریب رہتے ہیں لڑکوں کے عورتوں کے, میرے دوستوں ان کا بچنا مشکل ہے, میں سچ بتاتا ہوں. تھوڑے دن توبہ چلے گی ان کی, تھوڑے دن توبہ چلے گی, لیکن اس کے بعد پھر وہی.
ذرا پنکھوں کا خیال کرو, چلا دو اسے.
تھوڑے دن وہ بلی چوہوں سے بچے گی, پھر اس کے بعد وہی کام. اب لڑکے کو بتاؤ, لڑکے کے قریب ہے یا خود قریب ہے یا اس کو قریب رکھا ہوا, یا خود جاتا ہے, اب کم نظر بچاتا ہے لیکن جسم تو قریب ہے. یہ حسن کی نزاکت ہے, ایسی چیز ہے میرے دوستو, اگر آنکھ سے نہ بھی دیکھے, آنکھ سے نہ بھی دیکھے سونگ کر بھی نفران لذت لے لیتا ہے, یہ ایسی چیز ہے. اس لیے رمضان شریف جو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا, یہ تقویٰ اس کا مقصد ہے. تقویٰ, تقویٰ کیا نام ہے؟ تقاضے پر عمل نہ کرنا, اس کا نام تقویٰ ہے. دیکھیے رمضان شریف میں روزہ رکھتا ہے, پانی پینے کو جی چاہتا ہے نا, یا پانی پینے کو دل ہی نہیں چاہتا؟ جی چاہتا ہے, لیکن پانی پینے کا دل چاہے اور پانی نہ پیے, اس سے کسی کا روزہ ٹوٹتا ہے؟ تقاضے سے تو نہیں, بلکہ کہتے ہیں اجر بڑھ جاتا ہے. یہ سنا ہے نا ہم نے بزرگوں سے, اجر بڑھ جاتا ہے. تو اسی طرح سے گناہ کرنے کو دل چاہے, اب یہ نہیں کہ دل جی مولوی صاحب کو ایسا وظیفہ بتا دو دل ہی نہ چاہے. بھائی ہجرا ہونا یہ مقصود نہیں ہے, مزہ یہ ہے کہ تقاضا ہو, دل چاہے گناہ کروں نہ فرمانی کروں, لیکن اپنے دل سے کہتا ہے کہ نہیں تو میرا خدا نہیں ہے. آگے آ جاؤ بھائی, آگے بیٹھو, آگے تشریف جائیے. ہاں دیکھو ماشاء اللہ, بیٹا آپ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ, بڑوں کو جگہ دے دو. ہاں بڑوں کو جگہ دے دو. تو میرے دوستو یہ ہے کہ جی چاہے اس پر تقاضے پر عمل نہ کرے, اور یہی کہ تقاضے کو کہ دیکھ تیرے تو کہہ تو رہے کہ یہ گناہ کر لوں لیکن میرا اللہ ناراض ہوگا, میں نہیں کرتا. وہ کہے گا مزہ نہیں آئے گا, کیا مزہ ملے گا تو نے حسینوں کو نہیں دیکھا. تو یہی آگے سے جواب دے دے, ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں, ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا ہے دوستو ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی اس میں ناراض کی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو رمضان شریف کا مقصد تقویٰ ہے. میرے مرشد نے واقعہ سنایا, اب رمضان شریف آ رہا ہے, تین چار دن ہے ماشاء اللہ, منزل قریب نظر آ رہی ہے, خوشبو آ رہی ہے رمضان شریف کی. دیکھو ایک شوق ہوتا ہے نا, کیا عجیب ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ ہے مبارک مہینہ. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب ایک گاؤں میں گئے اور گاؤں میں جا کر بتایا لوگوں کو, بھائی لوگوں رمضان شریف آ رہے ہیں اور اس رمضان شریف میں آپ کو روزہ رکھنا ہے, صبح صادق سے لے کر شام غروب آفتاب تک روزہ رکھنا ہے اور روزے میں کھانا پینا نہیں ہے صبح سے شام تک. اب جاتی لوگ انہوں نے سوچا ہو صبح سے شام تک بھوکا رہنا, انہوں نے پوچھا یہ رمضان شریف رمضان صاحب آتے کدھر سے ہیں, رمضان شریف آتے کدھر سے ہیں؟ تو مولوی صاحب نے کہا یہ مغرب کی طرف سے آتے ہیں, کیونکہ مغرب سے چاند نظر آتا ہے نا مغرب میں. انہوں نے کہا مغرب کی طرف سے آتے ہیں. تو نے کہا مولوی صاحب ٹھیک ہے آنے تو رمضان شریف کو, پوچھا کب آئیں گے؟ کہا آج تو 27 ہے, 28 پرسوں فنا اس دن مغرب میں آئیں گے وہ. تو نے کہا بہت اچھا, اب جو دن آنے کا تھا اس دن ڈنڈا لے کر سارے دیہاتی مغرب کی طرف پہنچ گئے ڈنڈا لے کر. اب وہیں پر ایک آدمی اونٹ پر بیٹھ کر آ رہا تھا, یہ میرے مرشد نے واقعہ سنایا. اب وہیں پر ایک آدمی اونٹ پر بیٹھ کر آ رہا تھا, تو اب گاؤں والے سب دیکھا ڈنڈے, وہ بھی ڈر گئے کہ کیا بات ہے بھائی سارے گاؤں والے ڈنڈے لے کر کھڑے ہوئے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا ہاں بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی میرا نام رمضان علی ہے, اب مارو اس کو, یہی ہے تو روزے فرض کرتے ہیں, مارو اس کو. اب تو ڈنڈا لے کے وہ بےچارا گھبرا گئے, یہ کیا چکر ہے, اونٹنی کو گھمائے بھاگ گیا وہ. اس نے کہا یہ تو سب مجھے مارنے کو لگے. اب اس کے بعد سب لوگ گاؤں والے, اب مولوی صاحب ایک مہینے کے بعد آئے شوال کے مہینے میں, اور آ کر گاؤں والوں سے کہا بھائی دیکھو کتنا مبارک ماشاء اللہ مہینہ تھا, کتنے لوگوں نے اللہ کی دوستی ولایت حاصل کر لی, تو سب نے روزہ رکھا. ہاں بھائی تم لوگوں نے روزہ رکھا؟ نہیں مولوی صاحب ہم نے روزہ نہیں رکھا. تم لوگوں نے روزہ نہیں رکھا؟ کیا وہ بات یہ کہ ہم نے رمضان شریف کو آنے نہیں دیا؟ اس کو تو ہم نے گاؤں کے اندر گھسنے ہی نہیں دیا. تو میرے دوستو اب یہ تو گھسی کی بات ہے نا, رمضان شریف کی آمد آمد ہے. اور رمضان شریف دیکھیے اللہ تعالی نے کتنے پیارے انداز سے فرمایا کہ اے میرے عاشقو تم روزہ رکھو. کیا پیارا انداز ہے, دیکھیے انداز خطاب دیکھیے, اے میرے عاشقو تم میری محبت میں روزہ رکھو. اور یہ تم جو روزہ رکھ رہے ہو یہ کوئی نیا کام نہیں, تم سے پہلے جو عاشق گزرے ہیں وہ اسی طرح سے ہماری محبت میں روزہ رکھتے تھے. اور اس روزے کا انعام تم کو ہم یہ دیں گے کہ ہم تم کو اپنا ولی اور دوست بنا لیں گے. تب تکون تقوا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے, ان اولیاؤہ الا المتقون. ہمارا کوئی ولی نہیں ہے, کوئی دوست نہیں ہے ہمارا, لیکن وہ لوگ جو تقوا سے رہتے ہیں. اور روزے کا مطلب کیا ہے, لعلکم تتقون, تقوا. تو پتا چلا کہ روزہ تقوا اور اللہ کی دوستی اور ولایت حاصل کرنے کا مہینہ ہے رمضان شریف. رمضان شریف اللہ تعالی کی دوستی اور ولایت حاصل کرنے کا مہینہ ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد مبارک ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں. جنت کے آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان. ریان, ریان کی کیا معنی ہے, ترو تازہ, پانی سے سیراب ہونے والا, سیراب ہونے والا, ترو تازہ. اس دروازے کا نام ہی کیا رکھا, باب الریان, پانی سے سیراب ہونے والا, ترو تازہ. اور اب سوال پیدا ہوتا ہے, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو جنت کا دروازہ جس کا نام باب الریان ہے, لا يدخلہ الا الصائمون, روزے دار کے سوا اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا. یعنی جنت کا وہ دروازہ اللہ تعالی نے روزے داروں کے لیے خاص فرما دیا. اچھا ایک بات اور سنیے, حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اب دیکھیے یہ نکتہ عجیب ہے, سنیے گا, کہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ یہ جو الا الصائمون روزے دار ہیں, یہاں یہ ذکر نہیں ہے کہ جو رمضان شریف کے روزے رکھے گا وہ اس جنت کے دروازے سے داخل ہوگا, یہ ذکر نہیں ہے حدیث شریف میں. مطلب ہے کہ روزے دار اس دروازے سے داخل ہوگا, یہ ذکر نہیں ہے, مطلق ہے, مقید نہیں ہے کہ جو رمضان شریف کے روزے رکھے گا وہ اس دروازے سے داخل ہوگا, بلکہ یہ مطلق عام ہے, روزے دار جنت کے اس دروازے سے داخل ہوگا جس کا نام باب الریان ہے. تو جب یعنی پتا یہ چلا ہے کہ جو نفلی روزے بھی رکھے اس کے لیے بھی یہی دروازہ ہے, تو جب نفلی روزے رکھنے والے کے لیے اتنی بڑی فضیلت ہے تو فرض روزے رکھنے والے کے لیے کیا فضیلت ہوگی؟ مضمون سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب نفلی روزے رکھنے والے کے لیے اتنی بڑی نعمت اللہ تعالی کی طرف سے کہ لا یدخلہ الا الصائمون, کہ صرف روزے دار داخل ہوگا اس دروازے سے, عام آدمی داخل نہیں ہوگا. تو جب نفلی والے کے لیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو رمضان شریف کے فرض روزے رکھے گا سب وہ داخل ہوگا, بلکہ صائمون لوگوں کے لیے یعنی روزے داروں کے لیے, اور روزے دار نفلی بھی ہو سکتا ہے اور فرض والا بھی. تو پتا ہی چلا جب نفلی روزے والے کے لیے یہ نعمت ہے تو فرض والے کے لیے کیا کمال نعمت ہوگا. اور ایک بات اور فرماتے ہیں, عجیب دیکھو عاشقانہ باتیں ہیں. ہمارے بزرگ اس نے تو کہا کہ اللہ والے علماء جنہوں نے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہو ان سے دین سیکھے تو وہ دین لذیذ اور مزیدار پیش کریں گے. اب حکیم الامت ایک بات اور فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک سوال ہے کہ اللہ تعالی نے اس کا نام باب الریان کیوں رکھا؟ باب الریان یعنی سیراب ہونے والا, تر و تازہ, پانی پانی سے سیراب ہونے والا, یہ نام کیوں رکھا جبکہ اللہ تعالی کے لیے کیا مشکل تھا؟ تو فرماتے ہیں کہ اصل میں اس نام کو رکھنے میں روزے داروں کو ایک لذت دینی تھی. اس میں بھی روزے داروں کے لیے ایک لذت ہے, اور وہ لذت یہ ہے کہ جو روزے دار ہے اس کو جو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ پیاس کی تکلیف ہوتی ہے. روزے دار کو جو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالی کی محبت میں وہ پیاس کی تکلیف ہوتی ہے, اس کو پانی سب سے زیادہ, لہذا کھانے سے پہلے پانی پیتا ہے وہ, کہتے پانی لاؤ بھائی. لہذا روزے دار کو چونکہ سب سے زیادہ تکلیف پانی کی ہوتی ہے پیاس کی, تو اللہ تعالی نے اس جنت کے دروازے کے نام ہی یہی رکھ دیا کہ پانی سے سراب ہونے والا, تاکہ روزے دار جب اس کو پیاس کی تکلیف ہو تب وہ نعمت کو یاد رکھے رہے کہ میرے مولا نے میرے لیے ایک جنت کا وہ دروازہ بنایا جس کا نام ہی باب الریان رکھا ہے, تاکہ اس یاد سے اس کو لذت ملنے لگے, مزہ آنے لگے. جیسے کوئی محبوب ہے, محبوب کہ لے یہ زہر کھا, محبوب کہ زہر کھا, تو عاشق کہتا ہے ٹھیک ہے زہر کھلا دو, لیکن کہتا بھی تھا یہ زہر ہے, تو محبوب کے ہاتھ سے ملنے کا کیا مزہ ہے بھائی؟ بتاؤ, محبوب کے ہاتھ کی تو چپت بھی چپاتی لگتی ہے, محبوب کے ہاتھ کی چپت بھی چپاتی لگتی ہے, چپاتی کی طرح لذیذ لذیذ اور مزیدار ہوتی ہے. تو اللہ تعالی نے اس دروازے کا نام ہی باب الریان رکھ دیا تاکہ وہ یاد کرے کہ دیکھو ہمارے لیے اللہ تعالی نے کیسا انتظام رکھا ہوا ہے. اور دنیا میں اس کے لیے یہ نعمت ہے, دنیا میں روزے دار کی یہ نعمت ہے کہ اب صبح سے شام تک تم نے ہماری محبت میں مزدوری کی, ہماری خاطر سے حلال کو حرام کر لیا اپنے اوپر. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, اللہ تعالی کے لیے حلال کو حرام کر لیا ہمارے لیے. چلو اب مزدوری لو, اب ہم سے سوال کرو, افطار تو تم کرنا, اب افطار میں وقت باقی ہے, اب افطار ہونے کا وقت, افطار کا وقت ہونے والا ہے, منتظر ہے کہ روزہ کھلنے کا وقت ہو, لیکن دیکھو اب تم ہم سے مزدوری مانگو, اب تم ہم سے دعا مانگو, ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے. دعا کی قبولیت کا وقت ہے, لہذا میرے دوستو افطار کے وقت جو وقت ہے سامنے, کہ وہ بندے کو دیکھو کیسا ہمارا با وفا بندہ ہے, سامنے شربت ہے, کھجور ہے, سموسہ ہے, پاپڑ ہے, تربوز رکھا ہوا ہے, کیسی کیسی نعمتیں رکھی ہوئی ہے, لیکن میرا بندہ ہاتھ نہیں بڑھاتا, اس نے اپنے ہاتھ کو روک کے رکھا ہوا ہے, جتنا اپنا مجاہدہ کر رہا ہے. لادا اس مجاہدے پر اگر تو اپنے ہاتھوں کو جو روکا ہوا ہے اس ہاتھوں کو ہمارے حضور میں اٹھا دے اور ہم سے مانگ لے, دنیا بھی مانگ لے, آخرت بھی مانگ لے, اے روزے دار تیری دعا ہم قبول کریں گے. بجائے اس کے بجائے اس کے ارے بھائی پکوڑے لاؤ, ارے بھائی بولاؤ, ارے یہ کیا رکھا ہے, وہ باتیں کرنے کے بجائے ارے یار آج تو بڑا رودا لگا, ارے یہ ہوا, ان باتوں سے کیا حاصل ہے؟ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے رودا لگا, آج مجھے تکلیف ہوئی, آج مجھے تھوڑی زیادہ تکلیف ہوئی, اے اللہ اس میری تکلیف کو اپنی محبت کی خوشی سے تبدیل فرما دیجیے. مجھ کو جو یہ تکلیف ہوئی لگا, حدیث شریف میں آتا ہے, دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی جنت سے سوال فرمائیں گے, جب جنت میں تمام مخلوقات چلی جائیں گی پھر اللہ تعالی جنت سے سوال فرمائیں گے, حلیم طلاتی کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ جنت سے کیا سوال ہوگا؟ کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ تو جنت کیا کہے گی؟ جنت سے بھی سوال ہوگا اور جنت سے بھی سوال ہوگا. جہنم کہے گی, جہنم کیا کہے گی؟ حل میں مزید, اللہ میاں کچھ اور بھی ہے, اب سارے جہنم ہی جہنم میں چلے گئے, اب سوال فرما رہے حلم دلاتی اللہ تعالیٰ تیرا پیٹ بھرا, جہنم کہہ رہی ہے اللہ میاں اور ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فَيَضَعُ قَدَمَهُ, بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھیں گے. کیا مطلب؟ علامہ قطلانی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث شریف کی شرح میں فرماتے ہیں کہ المراد بالقدم التجلی الخاص, اللہ تعالیٰ اپنی تاج خاص تجلی کو جہنم ہم پر نازل فرمائیں گے اور جہنم کہے گی قط قط بس بس. وفی روایت قط 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 بس 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 اللہ میرا پیٹ بھر گیا. اور یہی سوال اللہ تعالیٰ جنت سے بھی فرمائیں گے اور جنت سے فرمائیں گے حل من مزید, کیا تیرا پیٹ بھرا؟ جنت کیا کہے گی؟ حل من مزید, اللہ میاں جنتی مجھے مل تو گئے, جنتیوں کو آپ نے مجھے عطا فرما دیا, جن کے لیے میں بنی تھی جن کے لیے میں بنی تھی وہ جنتی میرے پاس آ گئے, اب مجھے مزہ آ گیا. لیکن اللہ میاں ابھی پیٹ بھرا نہیں ہے میرا, اور بھی عطا فرما دیجئے. اب جہنم نے جب کہا پیٹ نہیں بھرا, اللہ تعالیٰ نے اپنا نور نازل فرمایا, اپنی تجلی نازل فرمائی, اور جہنم نے کہا بس میرا پیٹ بھر گیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ تجلی نازل نہیں فرمائیں گے, بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو پیدا فرمائیں گے اور اس قوم کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اب میں جو بات بتانا چاہتا ہوں, ایک قوم جس کو پیدا فرما کر جنت میں داخل فرما دیں گے, جنت میں. اب جو میں بات بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے. میرے شیخ مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہم نے فرمایا کہ حکیم الامت مولانا شاہ فنی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم نے مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ جو حکیم الامت کے استاد تھے, ایک طالب علم نے حضرت سے کہا کیسے مزے ہیں اس قوم کے, مفت میں جنت مل گئی. اس قوم کے کیسے مزے ہیں کہ مفت میں جنت مل گئی, کیسا دیکھو. اب مولانا کا جواب سنیے, فرماتے ہیں کیا خاک مزے ہیں, کیا خاک مزے ہیں, نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ روزے کی تکلیفیں اٹھائی, نہ حسینوں سے نظر بچانے کا غم اٹھایا, نہ ماں باپ کی خدمت سے نہ ان کی ناز برداری کی, نہ بیوی کے ناز نخرے اٹھائے, اور نہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کر کے اپنے دل پر تکلیفیں اٹھائیں. فرماتے ہیں کیا خاک مزہ آیا, مزہ تو اس کو آئے گا جو گناہ سے بچنے کا غم اٹھائے گا, جو صبح سے لے کر شام تک روزے میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھوکا پیاسا ہے, پیاس شدید ہے, بھوک لگ رہی ہے, لیکن ثواب کی لالچ میں کہ میرا مالک میرا پالنے والا میرے اس روزہ رکھنے کی ادا سے خوش ہوگا, اس لالچ میں بھوکا پیاسا ہے, تکلیف برداشت کر رہا ہے. میرے دوستوں, اس کو تکلیف کے بعد جب جنت کی نعمت کا مزہ ملے گا تو کیا مزہ ہوگا, کیونکہ فائدہ کیا ہے, تکلیف کے بعد راحت کا مزہ آتا ہے جناب. لہذا کہتے ہیں نا وہ نو دولتیا, جس کو مفت میں دولت مل گئی اس کو کیا مزہ ہے, جو صبح سے شام تک مزدوری کی اس کے بعد جب ہاتھ میں پیسہ آتا ہے کیسی خوشی ہوتی ہے, مزدوری کی محنت کی رزق کے حلال سے. میرے دوستو, آج اس کی بھی ہم کو فکر کی ضرورت ہے کہ اپنے رزق کو اپنی روزی کو حلال بنانے کا اہتمام کریں. ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا, دیکھو آنکھ نہ بند کرنا, مزہ بھی نہ لینا آنکھ بند کر کے, کیونکہ آنکھ بند کرنے کے سونے والوں کی شکل بناؤ گے تو نیند بھی آ جائے گی, جو نقل بنائے گا اصل بھی مل جائے گا اس کو. اب رزق حلال, رزق حلال کا اثر ہوتا ہے میرے دوستوں, اس پر ایک واقعہ سنیے. امیر عبد الرحمان, یہ افغانستان کے ایک والی گزرے ہیں, بادشاہ گزرے ہیں, امیر عبد الرحمان ان کا نام تھا. تو ایک مرتبہ ان کے علاقے پر دشمنوں کی فوج آ گئی, انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر دشمنوں کا مقابلہ کرو اور دشمنوں کو پیچھے دھکیلو. کچھ دن کے بعد سی آئی ڈی نے خبر دی مخبرین نے کہ تمہارا بیٹا بادشاہ سے کہا کہ شہزادہ شکست کھا کر نامراد اور ناکام واپس لوٹ رہا ہے. اب بادشاہ تھا اور پھر باپ بھی تھا، دو غم تھے، ایک بادشاہ اور پھر باپ. اسی غم زدہ غم کی حالت میں اپنے گھر گیا، محل میں بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں اتنے غمگین پریشان نظر آ رہے ہو؟ تو وہ کیا کہتا ہے، اس نے کہا تیرا بیٹا جو گیا تھا، تیرا بیٹا جو گیا تھا دشمنوں سے لڑنے کے لیے، وہ شکست کھا کے آ رہا ہے. کیونکہ جب کوئی غلط کام بیٹا کرتا ہے نا تو باپ کہتے تیرا بیٹا، اور جب کوئی اچھا کام کرتا ہے کہتے دیکھو میرا بیٹا. جی یہ عجیب ہے، جب غلط کام کیا تیرا بیٹا اور اچھا کام کیا میرا بیٹا. تو اس کی بیوی نے کیا کہا، اس نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا، یہ تمہاری جھوٹی خبر ہے. پوچھا کہاں سے خبر آئی، کہا ہمارے مخبرین اور ہمارے سی آئی ڈی نے بتایا ہے. کہا جھوٹی ہے تمہاری سی آئی ڈی، جھوٹ بولتی ہے. وہ ہنسنے لگا کہ عورت ہے نا، ماں ہے ماں، اس لیے اپنے بیٹے کے لیے یہی سوچے گی. اس نے کہا میرا بیٹا سینے پر زخم کھا سکتا ہے لیکن پیٹ دکھا کر بھاگ نہیں سکتا. ماں نے کہا، اور میں سوچا کہ ماں ہے، ساری ماں ایسی ہوتی ہے. اب جو ہے وہ اس نے بات ٹال کے چلا گیا. اگلے دن دربار بیٹھا لگایا تو اگلے دن خبر آئی کہ بیٹا واپس آ رہا ہے لیکن شکست کھا کر نہیں. وہ جو پہلے خبر آئی تھی وہ جھوٹی تھی، شکست کھا کر نہیں بلکہ شکست دے کر آ رہا ہے، فاتحانہ آ رہا ہے. اب تو خوشی کے مارے اس کا خوش ہو گیا، نعرے تکبیر لگایا اور بھاگا بیوی کے پاس، کہا مبارک ہو ہمارا بیٹا شکست کھا کے نہیں آ رہا. اب دیکھا آپ نے انداز بدل گیا، ہمارا بیٹا شکست کھا کے نہیں آ رہا، فاتح بن کے آ رہا ہے. تو بیوی نے کہا میں تو کل ہی کہہ رہی تھی تمہارے مخبر جھوٹے. تو اس نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ تُس کو اتنا وسوخ، اتنا مان کیوں تھا؟ اس نے کہا اگر سنتے ہو تو آج میں تم کو ایک راز کی بات بتاؤں کہ مجھ کو اپنے بیٹے پر اتنا اعتماد کیوں تھا کہ وہ زخم سینے پر کھا سکتا ہے لیکن پیٹ دکھا کر بھاگ نہیں سکتا. اس کا راز میں آج تم کو بتاتی ہوں. کہا اس کا راز یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے پیٹ میں حمل دیا اور یہ میرا بیٹا میرے پیٹ میں تھا، تو جس دن سے حمل ٹھہرا میں نے اس دن سے نیت کر لی کہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں جانے نہیں دوں گی. لہذا میں نے اپنے کھانے پر نظر رکھی اور شاہی کھانا بھی کھانا چھوڑ دیا، حرام لقمہ نہیں کھایا. یہاں تک کہ وہ بچے کو، وہ بچہ، اور ایک یہ بھی نیت کی کہ کوئی گناہ نہیں کروں گی، جھوٹ نہیں بولوں گی، اور کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں، وقت پر نماز. کہا اس کے بعد جب وہ بچہ پیدا ہوا تو جب وہ دودھ کے لیے روتا تھا تو میں اگر وضو نہیں ہوتا تھا تو جلدی سے جا کر وضو کرتی اور با وضو اس کو دودھ پلاتی تھی. تو کہا جس بچے کی تربیت میں نے رزق حلال سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے سائے میں کی ہو، وہ بچہ سینے پر زخم کھا سکتا ہے لیکن پیٹ دکھا کر بھاگ نہیں سکتا. نگاہ میں صاحب یہ ہے رزق حلال. بس اتنا واقعہ کہ رزق حلال کی یہ ہے. اور پھر گناہ نافرمانی، ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ نافرمانی سے ہوتا کیا ہے، ہم کیا ہماری اولاد بھی ہماری نافرمان بنتی ہے. نافرمانی سے جوتے حرام کھا رہے ہیں، حرام کیا، جھوٹ بول رہے ہیں. اس کو کہا کہاں کام کروا لو، تمہارا یہ کام اتنے دن میں کر دوں گا، معلوم ہے اتنے دن میں کام نہیں ہو سکتا، وہ بےچارا مجبور ہے نا کام کروانا ہے اس کو. اب کہہ رہی اتنے دن میں کام ہو جائے گا اور اتنے پیسے لوں گا، پیسے بھی کم بتائیں. اب تین دن کہا، تین دن گزرے گا بھائی کام، یار تمہیں پتا ہے بجلی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور ارے اچھا بھائی پیسے، ارے بھائی بس کیا کروں دام بڑھ گئے، اور یہ بھی کام کرنا تھا، یہ بھی کام کرنا تھا، یہ بھی کام کرنا تھا، اس لیے پیسہ بڑھ گیا، اب لاؤ پیسہ دو. اگر پیسہ دو گے تو کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اب وہ بےچارا مجبور ہے، پریشان ہے. اور ہم اس کو کیا سمجھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں یہ بڑا کمال ہے. او جی میں نے تو ایسا کمال سے پیسہ کمایا، اس کو ہم بڑا کمال سمجھ رہے ہیں. یعنی جھوٹ بول کر مال کمانا اور حرام آمدنی لانا ہم اس کو کمال سمجھ رہے ہیں، دھوکہ دینا آج یہ کمال بنا ہوا ہے. لیکن اس کمال کا نتیجہ کیا ہے، مال تو ہے ہمارے پاس، اس کمال کے بدلے میں مال ہے، ایسا نہیں کہ مال نہیں ہے، لیکن پریشانیاں، عذاب، مصیبتیں، ذلتیں، خاریاں بیماریاں ایسی ایسی بیماریاں جو زندگی میں ہم نے نہیں سنی تھی. سود لے لیا, سود کھا رہے ہیں, سود دے رہے ہیں, لیکن جی کیا کرے, قرضے کی ضرورت ہے. سود لے رہے ہیں, سود لیا, قرضے پر دے بھی رہے, نتیجہ کیا ہے, پریشان ہے, ٹیک سکون نہیں ہے گھر میں, برسا برس گزر گئے سود دیتے ہوئے, لیکن اصل رقم وہی موجود ہے. لہٰذا یہ ہمارے کراچی کی ایک کمپنی ہے, بڑا مشہور گروپ ہے, اس کا واقعہ تو تفصیل لمبی ہے, لیکن حال یہ ہے روزانہ وہ کمپنی 1 کروڑ روپے, کتنا, 1 کروڑ روپیہ صرف سود میں ادا کرتی ہے, صرف سود میں. مہینے کا کتنا ہوا, 30 کروڑ, اور سال کا تقریباً 3 ارب روپیہ ہوا صرف سود پر. سوچو جو کمپنی 1 کروڑ سود دے رہی ہے, کمائے گی کیا, جو خلاف سود میں دے رہی ہے. نتیجہ تھا بزنس فیل, ٹپ ٹپ. بڑا بہت بڑا گروپ کراچی کا, بڑے مانے ہوئے انڈسٹریلسٹ, لیکن عالم یہ ہے میرے دوستو, پھر ہم کیا کہتے ہیں, ہماری اولاد نافرمان, بیوی نافرمان, یہ پریشانی, یہ بے چینی. اس لیے میرے دوستو رزق حلال کا اہتمام کریں, چٹنی روٹی کھا لیں, حلال کی چٹنی روٹی سے وہ صحت ملے گی جو حرام کی کباب اور بریانی سے نہیں ملے گی. صحابہ نے اللہ کو راضی خوش کرنے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے, لیکن مالک کو ناراض نہیں کیا. آج ہم ذرا سی تکلیف آئی اللہ کو ناراض کر دیتے, تھوڑی تکلیف اٹھا کر تو دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں جناب, لیکن تھوڑے دن آزماتے ہیں, پھر اس کے بعد میرے دوست آزمائش نہیں آتی ہے. تھوڑے دن اس تکلیف کو برداشت کر لے, گزارا کر لے, ان شاء اللہ تعالیٰ وہ تکلیف بھی دور ہو جائے گی, کسی قسم کی بھی ہو دور ہو جائے گی. اور اگر مان لو تکلیف دور نہیں ہوتی, آخرت تو ہے, مرنا تو ہے, کیا مان لے کر جائے گا اپنے ساتھ میں, مرنے والے کیا لے کر گئے, کیا لے کر گئے, عہدوں کو لے کر کیا کیا, دنیا میں ان عہدوں سے دستبردار ہونا پڑا. لہٰذا اس لیے میرے دوستو روزے میں تکلیف تو ہے, انعام کیسا ہے, اللہ کیا انعام, کہ بندے تم نے روزہ میرے لیے رکھا, الصوم لی میرے لیے رکھا, کوئی دیکھ نہیں رہا تھا تجھے, شربت ٹھنڈا فریج میں تجھے نظر آیا, دل چاہا کہ جلدی سے پی لے, بہت پیاس ہے آج تو, تیرا دل چاہ رہا ہے, لیکن یہ فوراً خیال آ گیا جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. بتائے میرے بندے, تو نے میری خاطر سے, تو نے میری خاطر سے, مخلوق کی خاطر سے نہیں, کیونکہ مخلوق تو دیکھ نہیں رہی, میری خاطر سے تو نے وہ پیا نہیں, ایک گھوٹ نہیں لیا, اب اس کا انعام دیکھ, اب سوم لی تو نے میرے لیے روزہ رکھا, تجھے جزا بھی میں خود دوں گا, جزا میری طرف سے ملے گی تجھے. اور سوچو بادشاہ جب کسی کو انعام دے, کہے بھائی اس کو یہ دے دو, اس کو وہ دے دو, دیکھو یہ آدمی یہ کام کرے تم اس کو یہ دے دینا یہ دے دینا, اور فلاں آدمی ہے نا تو اس کو میرے پاس لانا, میں خود اس کو انعام دوں گا. تو فرشتوں کو ہے کہ اس کو یہ انعام دو, یہ ریکی, یہ انعام, یہ اتنا, یہ انعام, لیکن اے روزے دار تیرا انعام میں دوں گا, تیرا انعام میرے پاس ہے, کیا ہے دیکھو میرے دوستو. اس لیے اللہ کی محبت میں روزہ یہ نیت کرے کیا, کہ اللہ میں روزہ اس لیے رکھا ہوں, کس لیے رکھ رہا ہوں, آپ خوش ہو جائیں, آپ کی خوشی کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں میں, کہ آپ میرے مالک خوش ہو جائیں, آپ کو میں راضی اور خوش کر لوں. اچھا اب ایک مسئلہ ہے, چند چھوٹے چھوٹی باتیں ہیں وہ پیش کر دوں. نمبر ایک مسئلہ ہمارے علاقے میں, دیکھو غور سے سننا, سمجھ میں نہ آئے دوبارہ پوچھ لینا. روزے کا مسئلہ یہ ہے کہ روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے اور غروب آفتاب تک. فجر کی جو اذان ہے جب روزہ شروع ہو جاتا ہے یعنی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو فجر کی اذان کا وقت تب شروع ہوتا ہے نا بھائی, یہ مسئلہ سمجھ آیا نا. لہذا لیکن ہمارا علاقہ جہاں ہم رہتے ہیں یہ مشاہدہ ہے, تجربہ ہے کہ یہاں پر اذانیں جلدی ہوتی ہیں, مسجد کئی مسجدوں سے آوازیں آتی ہیں, ابھی روزہ سحری کا وقت باقی ہوتا ہے لیکن اذانیں دینا شروع کر دیتے ہیں. لہذا یاد رکھیں روزہ آج کل الحمدللہ نقشے مل جاتے ہیں, معتبر نقشے, اپنی گھڑیوں کو نقشے سے ملائے, اور اذان کا روزے سے تعلق نہیں ہے بھائی, سحری کا اذان سے تعلق نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, جب تک اذان ہوتی رہتی ہے سحری کھاتے رہتے, ایسے بھی ہے بھائی, اذان ہو رہی کرو جلدی سے کر لو, تو اگر اذان مان لو کوئی آدمی روزہ کے 10 منٹ بعد دے میں کھاتے رہو گی تو مولوی صاحب نے اذان نہیں دی, بلکہ مولوی صاحب کو کہہ دیا یار مولوی صاحب آج اٹھنے میں دیر ہو گئی, ذرا دیر سے اذان دینا میں ذرا تیاری کر لوں. تو بھائیو اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ اذان کا سحری سے تعلق نہیں ہے فجر کی اذان کا. اور اگر مان لو فجر کی اذان تو بختر ہوتی ہے اور اس نے اذان تک کھاتا رہا تو کیا نتیجہ ہوگا؟ اس کا روزہ نہیں ہوگا. تھوڑی سی احتیاط ہے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ رات کو سحری راتی کو کر لیتے ہیں 12 بجے 1 بجے کہ جی صبح صبح کون اٹھے. حالانکہ سحری کا جو پسندیدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو پسندیدہ وقت ہے وہ آخر وقت میں ہے. بتائیے صاحب اس میں بھی محبت نہیں ہے کہ ہمارے بندہ آخر وقت میں سحری کھائے؟ اللہ کو پسند ہے, چاہے بھوک نہیں ہے ایک گلاس دودھ پی لے کھجور کھا لے سحری ہوگی اس کی, حلق تک ٹھوسنا یہ ضروری نہیں ہے. لیکن اب رات کو سحری کرتے ہیں, صبح سحری میں چونکہ اٹھنا نہیں ہے پھر نتیجہ کیا ہے؟ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے. لہذا سحری آخر وقت میں کرنا یہ پسندیدہ ہے. نمبر ایک, دو باتیں ہو گئی. تیسری بات, یہی مسئلہ مغرب کی نماز میں بھی ہے کہ مغرب کے وقت میں جبکہ غروب آفتاب ہو جائے, یہ مشاہدے کی بات ہے تجربہ, کیونکہ میں بھی اس علاقے میں 6 سال سے رہ رہا ہوں. لوگ اذانیں جلدی دے دیتے ہیں, زیادہ اپنی گھڑیوں کا حساب رکھے, جلدی اذان کا وہ نہ کرے, وقت دیکھے, کیونکہ اگر کسی نے اذان جلدی دی وہ بھی گنہگار ہے اور اس کی وجہ سے جو روزہ کھلے گا وہ بھی گنہگار ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اذان جلدی کیوں دی, ہمارے ذمہ ہے میرے دوستوں. لہٰذا اس چیز کا بھی خیال رکھے روزے سے متعلق. اور ایک مسئلہ ہے تراویح کہ ہم تراویح کے اندر تراویح پڑھنے کا ماشاءاللہ اہتمام کرتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں پوچھتے ہیں یار کون سے مولوی صاحب تراویح جلدی پڑھاتے ہیں؟ پتا کرو یار کون سے جلدی پڑھاتے ہیں تراویح. تو میرے دوستو اب وہ تراویح کیسی پڑھا ہے, بلکہ کہہ بھی دیتے جو حافظ صاحب تراویح پڑھاتے اس سے کہہ نہیں دیتے یار ذرا جلدی کروا, ذرا جلدی کرنا, ذرا آرام آرام سے تراویح نہیں پڑھانا, کل بہت دیر لگائی تھی تم نے. تو میرے دوستو تراویح پڑھنا 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ عبادت ہے. کیوں جناب؟ ہم تراویح پڑھتے ہیں عبادت سمجھ کر, اگر اس عبادت میں تھوڑی دیر ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور پھر اس جلدی پڑھنے میں پیچھے پڑھنے تو حافظ ہے نہیں, ان کو کیا پتا وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ بس اس کو یہ مطلب ہے کہ 45 منٹ میں تراویح ختم ہونی چاہیے. اب وہ غلط پڑھے سلط پڑھے آگے بڑھے کیا کرے, بس کچھ نہیں, کہاں رکو کہاں نہیں کچھ نہیں, بس تراویح جلدی ہونی چاہیے. تو میرے دوستو یہ تو تراویح کا حق ادا نہیں ہوا, بلکہ ایسا حافظ جو قرآن مجید کا حق ادا نہیں کرتا یہ حافظ گنہگار ہے, پیچھے پڑھنے والے لوگ دونوں گنہگار ہیں. بتائیے صاحب صحیح کہہ رہے ہو کہ نہیں؟ جو قرآن مجید غلط پڑھ رہا ہے, قرآن مجید غلط پڑھ رہا ہے وہ بھی گنہگار, پیچھے پڑھنے والے بھی گنہگار. کیسے قرآن مجید ختم کرنے سے تو بہتر ہے الحم طرح کیا روزانہ پڑھ لے. سچ بتاتا ہوں میں, اس گناہ سے کہ غلط پڑھے اور نماز بھی درست نہیں ہو رہی, اس گناہ سے بہتر ہے میرے دوستو کہ الحم طرح کیف پڑھ لے, وہ بہتر ہے. لیکن انسان کیا چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں آگے بڑھے. خیر قرآن مجید اہتمام سے سنے, لیکن کہاں پڑھے؟ جو قرآن مجید صحیح پڑھے. ہاں حافظوں کے لیے بھی ہے کہ اتنی لمبی لمبی نہ پڑھے کہ اگلا استاد ہے, مناسب پڑھے کہ جس میں قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے. بھائی حق تو ہم لوگ ادا نہیں کر سکتے نا, لیکن کوشش تو پیش کر سکتے ہیں جو ہمارے ذمہ. لہٰذا قرآن تراویح پڑھنے میں یہ چیز دیکھنا کہ جب ایسا حافظ صاحب ہو جو تراویح جلدی جلدی پڑھتے ہوں, ایک بات. اور دوسری بات یہ, ارے بھائی 6 روزہ تراویح کدھر ہے؟ 6 روزہ تراویح کیوں یار؟ 6 روزہ پڑھ لیں گے یہ قرآن مجید ختم ہو جائے گا پھر تراویح کی چھٹی ہو گئی. تو میرے دوستو اب اکثر جو یہ جو جلدی تراویح ہوتی ہے نا ان کا مقصد یہ ہے جان چھڑاؤ, جان چھڑانا. یہ آپ بھی سمجھتے, اس چیز کو آپ بھی سمجھتے, بلکہ وہ جو علم طرح کی تراویح ہوتی ہے اس میں بھی تلاش کرتے ہیں کہ جلدی کون پڑھاتا ہے. لہٰذا آج سے تقریباً 10-12-15 سال پرانا واقعہ ہے کہ مجھ کو کچھ ضروری کام تھا تو میں نے ایک جگہ الگ طرح کا تراویح پڑھنے گیا, ایک نماز پڑھی, نماز پڑھ کے دوسری جگہ گیا تو میری ایک رکعت چھوٹ گئی تراویح میں. یقین جانے وہ اتنی تیز پڑھ رہا تھا کہ 20 رکعت مکمل ہو گئی لیکن میں وہ ایک رکعت پکڑ نہیں سکا. یعنی 20 رکعت پوری ہو گئی میں نہیں وہ پکڑ سکا. ایسی شالیمار ایکسپریس جمبو جیٹ طیارہ. تو الگ طرح کیسے بھی یہ منتظر ہے, یہ ہم تلاش کرتے ہیں کہ الگ طرح کیسے جلدی پڑھائے. اب کیا رکو ہے سبحان اللہ تعالی دن کچھ نہیں پتا ہے, کیا رکو کیا سجدہ, بس یہ ٹائم ہو کیا چھٹنی چاہیے ہماری. تو میرے دوستو یہ عبادت ہے, اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا, کہ جو تراویح پڑھے صرف کس لیے, ایمان اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی لالچ کر رکھتے ہوئے, غفر له ما تقدم من ذنبی, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. لہذا تراویح کے اندر ایک مسئلہ کہ اچھی تراویح پڑھنے والے کے پیچھے پڑے, اور اگر کوئی شیر ہوتا کسی ضرورت سے تراویح پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی انتخاب ہونا چاہیے کہ وہ قرآن مجید صحیح پڑھتا ہو, قرآن مجید وہ صحیح پڑھتا ہو اس کے پیچھے تراویح پڑھے, ورنہ پڑھنے والے کا بھی دین برباد, پڑھنے والا جو پڑھا رہا ہے اس کا بھی, پڑھنے والے کا بھی دین برباد. اس سے بہتر یہ ہے کہ دیکھو اگر کہتے ہیں جی اگر ہم نے قرآن مجید چھوٹ گیا پھر ہم کیا کریں گے, بھائی اگر کوئی آدمی تراویح کسی دن نہیں پڑھتا تو کوئی مجبوری ہوتی ہے نا, کوئی عذر ہے, اور عذر میں کیا شرعی عذر ہے کہ جیسے سفر پر جا رہا ہے تو جب سفر پر جا رہا ہے تو جو تراویح ہو رہی اسی میں شامل ہو جائے. اگر قرآن مجید پڑھنا سنت ہے بے شک, لیکن قرآن مجید پورا پڑھنے کی جو سنت ہے, پورا سننے کی جو سنت ہے, اس سے زیادہ ضروری سنت یہ ہے کہ تراویح کو مکمل کرے. یہ یاد رکھیے گا, اس مسئلے میں لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے. وہ کہتے ہیں بس قرآن مجید ایک سنت ضروری ادا کر لو, ورنہ جی وہ سنت چھوٹ گئی تو ہو جی. یاد رکھیے گا قرآن مجید مکمل سننا یہ سنت ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری سنت یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح روزانہ پڑھی جائے. یہ بات یاد رکھیے گا, اگر کسی وجہ سے, کسی عذر کی وجہ سے, شرعی ضرورت کی وجہ سے اس کی 20 رکعت تراویح چھوٹتی ہے جماعت کی تو اکیلے پڑھے, مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی. لیکن اگر مان لو کسی نے 3 روزہ 6 روزہ 10 روزہ تراویح پڑھ لی تو کیا اس کے بعد تراویح کی چھٹی ہے بھائی, بتاؤ بھائی, یہ تو مسئلہ آپ بھی بتا سکتے ہیں بھائی. تو اس لیے میرے دوستوں یہ تراویح کا اہتمام کریں. اور ایک مسئلہ یاد رکھیے گا, حافظ قرآن, جو لوگ جو حافظ قرآن تراویح میں قرآن مجید سناتے ہیں اور اس کا پیسہ لیتے ہیں, اس پیسے کا لینا, اس پیسے کا دینا, حافظ قرآن کو قرآن مجید کا پیسہ دینا تراویح میں, پیسہ لینا پیسہ دینا دونوں حرام ہے, لینا بھی حرام دینا بھی حرام. کہتے ہیں نہیں جی ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں. اچھا جناب, اللہ کے لیے اگر دے رہے ہیں تو جس حافظ صاحب نے رمضان شریف میں تراویح سنائی چلو ٹھیک ہے اس کو اللہ کے لیے دیا, اور وہی حافظ صاحب اگلے دن تراویح میں قرآن مجید نہ سنائے آپ کے یہاں, اگلے سال آپ اس کو اللہ کے لیے دے گئے, بتاؤ بھائی اب اس کو اگلے اللہ کے لیے اگلے سال دے گا؟ تو پتا چلا یہ اللہ کے لیے ہے ہی نہیں, یہ اجرت ہے. اور وہ کیا کہتے, اب کیا کہتے, نہیں جی ہماری دینے کی نیت نہیں ہے. حافظ کیا ہے بہانہ بناتے ہیں ہماری لینے کی نیت نہیں ہے, لیکن اس کے ذہن میں ہوگا ہوتا ہے اگر دے گا تو لے لوں گا. تو یاد رکھنا اس سورت کا نام سورت مجہولہ ہے, کہ بات کہتے جی ہم نے کوئی طے نہیں کیا, ہم نے کچھ طے نہیں کیا. کیونکہ وہ کہتے تراویح پڑھاؤ, وہ کہتے ٹھیک ہے میں تراویح پڑھا دوں گا, اب وہ کہتے دونوں کے ذہن میں نہیں ہے, لیکن پڑھانے والا سمجھ رہا ہے مجھے کچھ ملے گا اور پڑھوانے والا بھی سمجھ رہا ہے کہ میں اس کو کچھ دوں گا. تو اس سورت کو کہتے ہیں سورت مجہولہ. یہ فقہ کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ کوئی کام کیا اجرت, اس اجرت کے نام ہے اجرت مجہولہ, کہ لینے والا سمجھ رہا ہے مجھے ملے گا, کام کرنے والا سمجھ رہا ہے مجھے ملے گا, اور دینے والا جانتا ہے کہ میں دوں گا, لیکن اجرت طے نہیں کی کہ اتنے دوں گا, تو یاد رکھنا یہ ڈبل حرام ہے, دو حرام ہے. جیسے ہم اپنے کاروباری معاملات میں کرتے رہتے نا, یار تم کام کرو میں دے دوں گا, اور وہ بھی کہتا ہے چلو مجھے مل جائے گا. یہ مسئلہ خوب یاد رکھے, یہ سب تراوی کا نہیں, عام مسئلہ ہے فکر کا, ایک تجارت معاملات کا مسئلہ. کہ جب انسان کاروبار کرتے کہتا ہے اچھا تم یہ کام کرو, کیا کتنا پیسے دے, ارے ہاں دے دیں گے تمہیں. ارے نا اگر اس نے پوچھا کہ بھائی کتنا پیسہ لوگ ہیں, ارے جو دل چاہے دے دیجیے گا, یہ ہم لوگ کہتے ہیں جو دل چاہے دے دینا. تو یاد رکھنا یہ ڈبل حرام ہے, دو گناہ ملیں گے اس سے. کیوں؟ کیونکہ لینے والا سمجھ رہا ہے کہ مجھے کچھ ملے گا, اور دینے والا جانتا ہے مجھے کچھ دینا ہے. تو یہ اجرت مجھولا ہے اور یہ ڈبل حرام ہے, دگنی حرام ہے. لہذا تراوی میں پڑھانے والا جانتا ہے مجھے کچھ ملے گا, اور پڑھوانے والا جانتا ہے میں کچھ دوں گا, کیونکہ اگر دیا نہیں تو آئندہ حافظ صاحب آئیں گے بھی نہیں. اس لیے میرے دوستو ایسی تراوی جہاں پر پیسے کا لین دین ہو وہاں تو تراوی پڑھنا بھی جائز نہیں ہے, جھولا میں سجا کر مسئلہ پوچھ لیا جائے. لہذا وہی بتایا کہ حکیم الامت خانگی رحمۃ اللہ نے مسئلہ لکھا ہے کہ مان لو کسی جگہ کوئی حافظ نہیں آتا, کہتا ہے پیسہ دو گے تو آؤں گا ورنہ نہیں پڑھاؤں گا تراوی, تو فرمایا کہ پیسہ دے کر تراوی پڑھوانے سے بجائے بہتر ہے کہ تم علم طرح کیسے تراوی پڑھ لو, لیکن پیسہ مت دے کر بلاؤ. لیکن انشاءاللہ الحمدللہ کراچی میں ایسے لوگ ہیں جو بغیر اجرت کے قرآن مجید تراوی میں سناتے ہیں, نہیں لیں گے پیسہ. ارے کہ نئی بات, ایک مسئلہ اور بھی سن لیجیے. اب اس میں آتے ہیں امام اور مؤذن, کہ جی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے امام اور مؤذن کو بھی رمضان شریف میں نہ دیں کچھ, امام اور مؤذن کو بھی, کیونکہ بعض جگہ امام قرآن مجید سناتا ہے یا مؤذن صاحب سناتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام اور مؤذن تو ملازم ہیں, وہ ملازمت پر ہیں, ان کو تراوی کے ختم پر نہ دے بلکہ پہلے ہی دے دے. اور کیا دے دے, ملازمت کیا ہے, انسان ہے دیکھو, کمپنیاں ملازمت کمپنیاں اپنے آپ ملازم رکھتی ہیں, تو عید پر بونس دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ کہتے عید ہے چلو بھائی عید ہی لے لو, تم اپنے کچھ کپڑے بنوا لینا, بچوں کے کپڑے بنوا لینا, وہ تو دیتے ہیں نا. لہٰذا وہ قرآن مجید کی اجرت نہ دے بلکہ پہلے سے, چونکہ وہ تو ملازم ہے نا, لہٰذا اس کو رمضان شریف سے پہلے ہی یا رمضان شریف کے شروع میں ہی دے دے کہ لو بھائی آپ کے عید کے کپڑے اور آپ کے بیوی بچوں کی جو ضروریات ہے آپ اس پر خرچ کیجیے. لہٰذا ان کا مسئلہ اور ہے, ان کو اس طریقے سے مدد کرنا یہ تو مسلمانوں کی نماز پڑھنے والوں کے ذمے ہے. لیکن آپ بے فکر رہے, میں یہ آپ اپنے لیے نہیں مانگ رہا, لیکن اتنا سکھاتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ اپنے امام ہیں, امام مؤذن ہیں, آپ ان کی ضرورتوں کو کریں. یہ بھی آخرت کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور روزے کے مسائل باقی جو ہیں وہ سیکھ لیں, پوچھتا رہے. اور روزے کا جو سب سے روزہ رکھے یہ نیت کرے, کیا نیت, کہ اللہ یہ رمضان شریف آنا ہے, بس اس رمضان شریف میں میں نے آپ کا بننا ہے, اللہ والا بننا ہے, تقوی اختیار کرنا ہے میرے دوستوں, اس نیت سے روزہ رکھے کہ میں نے ہر گناہ کو چھوڑنا ہے, اور اے اللہ اب آپ کا باوفا فرما بردار اور سچا اور پکا مسلمان بننا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہم سب کو اپنے فضل سے نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ, یا اللہ جو باتیں پیش کی گئیں رمضان شریف کے, یا اللہ تو مبارک مہینہ آ رہا ہے, یا اللہ اس مبارک مہینے میں ہم کو تقوی والی حیات عطا فرما دیجیے, اور یا اللہ تعالیٰ روزے کے تقدس اور اس کا عظمت اور اس روزے اور رمضان شریف کے احترام کی توفیق نصیب فرما, اور یا اللہ یہ جو آج کل بیماری ہے کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے پھر بے شرمی کے ساتھ روزے داروں کے سامنے کھاتے ہیں, سگریٹیں پیتے ہیں, اور جو ہے روزے داروں کو ستاتے ہیں, یا اللہ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرما کہ ہم دین کا ادب کریں, دین داروں کا ادب کریں, اور علماء کا ادب, اور اللہ والوں کا ادب, اپنے ماں باپ کا ادب, اپنے بڑوں کا ادب, یا اللہ تعالیٰ اپنے چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما, یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما. آپ بڑے, آپ کا نام بڑا, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی بڑی مہربانی ہم سب پر فرما دیجئے, اور یا اللہ تعالیٰ ہمیں روزوں کی عبادت, روزے کی عبادت اور تراوی کی عبادت بھرپور شریعت و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما, اور یا اللہ تعالیٰ اس کو قبول شرف قبولیت کی عطا فرما, اور تقویٰ کی دولت اپنے فضل سے ہم سب کو نصیب فرما, ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے. یا اللہ ہم مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دیجئے, اور یا اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی برکتوں سے ہم سب مسلمانوں کو ایک بنا دیجئے, نیک بنا دیجئے, لسانیت عصبیت زبان اور یا اللہ قوموں کو جھگڑے جو ہمارے دلوں میں یہ نفرتیں گھسی ہوئی ہیں, اس کو اللہ محبتوں سے تبدیل فرما دیجئے, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہم سب کو رزق حلال عافیت اور سونوانی کے ساتھ عطا فرما, اور یا اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا آتنا فی الدور جملہ, یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے فرمائش کی ہے, اور یا اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں اور جن کی جو حاجات ہیں, کسی مصیبت میں ہیں, جو کسی قرض میں ہیں, یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, اور جو ہماری مصیبتوں کو آخر سے تبدیل فرما, اور یا اللہ تعالیٰ صحت جسمانی عطا فرما, صحت روحانی بھی عطا فرما, اور جملہ مقاصد حسنہ میں ہم سب کو کامیاب فرما. اور یا اللہ یہاں ہم لوگ جو مسجد میں بیٹھے ہیں آپ کے نام پر جمع ہیں, جمعے کا مبارک دن ہے, اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما, ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے, یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے. رب بنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وصلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین.